قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
اے نبی، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، یعنی انہیں بھی جھٹلایا جا چکا ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصے بھی پہنچ چکے ہیں، اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں پھر کوئی معجزہ لے آئیں تو کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتے، سو آپ اے نبی نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، قوم کے جھٹلانے اور مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتے ہیں کہ ہم کو ان کی تکذیب اور تمہارے حزن و تأسف کا علم ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں ان کی حرکت خوب معلوم ہے، تم اے نبی ملال نہ کرو، اور فرمایا کہ کیا اگر یہ ایمان نہ لائیں تو اے نبی آپ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا ڈالیں گے، کہاں تک ان پر حسرت و افسوس کریں گے؟ کفار مکہ کی قلبی شہادت یعنی دلی گواہی۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ یعنی کفار مکہ در حقیقت تم کو جھوٹ سے متہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حق سے عناد کے سبب آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں کہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، آیات الہیہ کو جھٹلاتے ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز اخنس ابن شریق نے بنو زہرہ سے کہا کہ محمد تمہارے بھانجے ہیں، تم اس بات کے زیادہ مستحق ہو کہ اپنے بھانجے کی طرف سے مدافعت کرو، اگر در حقیقت وہ نبی ہے تو آج یوم بدر میں تم کو اس سے لڑنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وہ کاذب یعنی جھوٹے ہیں تو اپنے بھانجے سے رک جانے کے بھی تم ہی زیادہ مستحق ہو کہ اس پر حملہ نہ کرو اور لڑائی سے الگ رہو اور اس کی مدد نہ کرو، اچھا ٹھہرو میں ابو الحکم یعنی ابو جہل سے مل لوں، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائے تو تم بلا مدرت اپنے وطن واپس ہوگے، اور اگر اس جنگ میں محمد غالب آ گئے تو تم نے اپنی قوم کے خلاف جنگ کی ہی نہیں تھی، اس لیے شرکت جنگ سے رک ہی کیوں نہیں جاتے؟ اسی دن سے اس کا نام اخنس ہو گیا، حالانکہ اس کا نام ابی تھا۔ اب اخنس اور ابو جہل کی باہم خلوت ہوئی یعنی تنہائی میں دونوں ملے۔ اخنس نے پوچھا کہ اے ابو الحکم، بھلا مجھے بتا دو کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے؟ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور اہل قریش نہیں جو ہماری بات سن سکے۔ تو ابو جہل نے کہا، کمبخت، اللہ کی قسم محمد ہے تو سچے، کبھی محمد نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن بات یہ ہے کہ جب بنو قصی ہی علم بردار بھی ہوں، ایام حج میں سقایت اور کلید برداری کعبہ کا بھی حق انہی کو حاصل ہو، پھر نبوت بھی ان کی سب مان لیں تو پھر بقیہ قریش کے لیے رہ کیا گیا؟ اسی بنا پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ آیات الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو جھٹلاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت یعنی نشانی ہے۔ اور یہ قول کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کی بھی تکذیب ہو چکی ہے، انہوں نے صبر کیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آپ سے نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ دوسرے نبیوں کی مدد کی گئی تھی، حتیٰ کہ قوم کی تکذیب اور ان سے اذیت بلیغ پہنچنے کے بعد وعدہ کیا گیا کہ عاقبت تمہاری ہے، چنانچہ دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ گئی، جیسے کہ آخرت کی نصرت حاصل ہو ہی چکی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات نہیں بدلتی، اور نصرت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، پھر فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ کا فرمان پاک ہے لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی پیغمبروں کے واقعات تو آپ کو اے نبی بتائے ہی جا چکے ہیں اور ان کی تاریخ کے اندر آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِمْكَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ، یعنی اگر اے نبی آپ پر ان مشرکین کا اعراض کرنا شاق گزرتا ہو تو آپ اس کا علاج کر ہی کیا سکتے ہیں، زمین میں سرنگ لگائیے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی نکال لائیے، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھیے اور اوپر سے کوئی نشانی ڈھونڈ نکالیے اور لا کر پیش کر دیجئے، اگر ہو سکتا ہو تو ایسا بھی کر دیکھیے، یہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان لانا منظور ہی ہوتا تو انہیں ہدایت پر لا کر جمع کرتے، اس لیے بات کو سمجھیے، ناحق رنج نہ کیجیے، بے سمجھ نہ بنیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین کے سب ہی باشندے ایمان لائے ہوئے ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَلَوْ شَاءَ والی آیت کے بارے میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش رہتی تھی کہ سبھی لوگ ایمان لائیں اور ہدایت کی پیروی کرنے لگیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایمان تو وہی لاتا ہے جس کے لیے سعادت ازل ہی میں مقرر ہو چکی ہے، اور اللہ کا فرمان انما یستجیب الذین یسمعون، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پر لبیک تو وہ لوگ کہیں گے جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اللہ کا فرمان پاک ہے والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یعنی ان مردوں کو جو قبروں میں دفن ہیں اللہ دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ موتا سے کفار مراد ہیں کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بحالت زندگی بھی اموات کے نام سے یاد کیا اور اموات اجساد سے تشبیہ دی، یعنی مردہ جسموں سے، یہ ان کی رسوائی اور تذلیل کی خاطر تھا۔